اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محترم ناظرین, تاریخ فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابن سینا کے فلسفی نظریات کے حوالے سے آج ہم مختصر ڈسکشن کریں گے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ فلسفی حوالے سے جناب ابن سینا مشائی مکتب کے پیروکار ہیں. مشائی مکتب وہی ہے جس مکتب سے جناب ارسطو تعلق رکھتے ہیں, جناب فارابی جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. ابن سینا نے ان دونوں کے نظریات سے بھرپور استفادہ کیا, ان کے آراء کی تشریح اور ان کے آراء کی تبیین کے حوالے سے ابن سینا کا بہت اہم اور بڑا کردار رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جناب ابن سینا نے بہت سارے جدید مسائل کا, نئے نظریات کا اضافہ کیا ہے, نئی دلیلوں کا اضافہ کیا ہے. اس حوالے سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابن سینا اسلامی تعلیمات سے آشنا تھے, قرآن اور احادیث سے آشنا تھے. لہٰذا وحی کی جو تعلیم تھی اس سے استفادہ کرتے ہوئے جناب ابن سینا نے فلسفے کو غنی کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. جس طرح سے فلسفی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے جناب ابن سینا نے خود قرآن اور سنت کی تشریح میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. واضح سی بات ہے, جناب ابن سینا کے تمام تر فلسفی نظریات کو پڑھنے, ان کو سمجھنے, ان کے حوالے سے بحث کرنے کے لیے کافی لمبا عرصہ چاہیے, بڑی مدت چاہیے. اس مختصر سے وقت میں ایسا ممکن نہیں ہے. طبعیات میں جو ان کے آرا ہیں, منطق میں جو ان کے آرا ہیں, حتیٰ سیاست میں جو بعض ان کے آرا ہیں, ان سب کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. صرف فلسفے کے اندر اور اس میں بھی چند ایک اہم نظریات نمونے کے طور پر یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفے کا موضوع. یعنی جناب ابن سینا کی نظر میں فلسفے کا موضوع اور جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے, فلسفہ کس حوالے سے بحث کرتا ہے. ابن سینا کی نظر میں فلسفے کا جو موضوع ہے وہ وجود بما ہوا وجود, یہ ایک اصطلاح ہے. وجود بما ہوا وجود سے فلسفہ بحث کرتا ہے. یعنی فلسفہ جزئی موضوعات میں نہیں جاتا, بلکہ وجود اس لحاظ سے کہ وہ وجود ہے جو کہ تمام اشیاء کو شامل ہے, اس ٹاپک سے فلسفہ بحث کرتا ہے. اور موجود جس طرح سے کہا کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو تمام اشیاء کو شامل ہے, برعکس باقی تمام علوم کے کہ دوسرے علوم میں ہم ایک جزئی موضوع سے بحث کرتے ہیں. مثلا بطور مثال میڈیکل میں ہم انسانی جسم سے جو ہے, جو ایک کلی چیز نہیں بلکہ ایک جزئی چیز ہے, ایک خاص اسپیسیفک چیز ہے, اس سے ہم بحث کرتے ہیں. ریاضیات اور طبعیات میں اسی طرح سے ہے. مثلا ریاضیات میں کمیت سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے, طبعیات میں مثلا جسم سے, یا آپ کہیں میٹر اور انرجی سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. لیکن فلسفے میں یہ نہیں ہے. فلسفے میں وجود بما ہوا وجود جو ایک کلی چیز ہے جس میں اس کائنات کی تمام چیزیں جو موجود ہوں وہ سب شامل ہیں, فلسفے کا موضوع یہ ہے. یہ جناب ابن سینا نے بیان کیا تھا. اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ فلسفے کا ایک خاص معنی جو ما بعد الطبیعہ کے معنی میں ہے, جس معنی میں جناب ارسطو نے جو ہے فلسفے کو استعمال کیا تھا, اسی معنی میں جناب ابن سینا نے فلسفے کا جو کی جو اصطلاح ہے اس کو استفادہ کیا ہے. ایک اور جو بحث ہے وہ ہے علت کی بحث اور علت کی اقسام. اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ جناب ابن سینا نے جس طرح سے ان سے پہلے والے فلسفیوں نے بھی کہا تھا, کہا کہ علت کی چار قسمیں ہیں. دو داخلی علتیں ہیں کسی بھی چیز کی, دو بیرونی اور خارجی علتیں ہیں. جو داخلی علتیں ہیں وہ مادہ اور صورت ہے, علت مادی اور علت سوری جن کو کہا جاتا ہے. اور جو خارجی علتیں ہیں وہ علت فاعلی اور علت غائی ہیں. البتہ اس میں یہ جو چار علتیں ہیں یہ عام طور پر جو مادی چیزیں ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں, جو غیر مادی چیزیں ہیں ان میں ممکن ہے ان میں سے بعض علتوں کی ضرورت نہ ہو. بطور مثال اگر ہم ایک کرسی کو مد نظر رکھیں, اس کرسی کے لیے ایک تو لکڑی چاہیے جو کہ اس کا مادہ ہے, اس کے بعد اس کرسی کی ایک خاص شکل و ہیئت ہوگی جو کہ اس کی صورت ہے, کرسی بنانے والا ہوگا جسے علت فاعلی کہا جاتا ہے جو کہ ترخوان ہے مثلا ہماری اس مثال میں, جبکہ ایک غایت ہے, ایک مقصد ہے, ایک ہدف ہے جس کے لیے کرسی بنائی جا رہی ہے. مثلا اس کرسی پر بیٹھنے کا جو شوق ہے, اس کو کہا جاتا ہے علت غائی. یہ چار چیزیں عام طور پر کسی بھی فعل میں کسی بھی چیز میں یہ چار علتیں موجود ہوتی ہیں. علت کی ان اقسام سے بحث کیوں ضروری ہے؟ در حقیقت اس بحث سے ہم خدا کی معرفت یعنی معرفت الہی کی ابحاث میں، اسی طرح سے کائنات کی معرفت جب ہم اس جہان کے حوالے سے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو اس بحث سے وہاں استفادہ کیا جاتا ہے. مثلا خدا اگر علت ہے تو اس کائنات کے لیے کس قسم کی علت ہے، کون سی علت ہے، خدا کے کام کی کون سی علت ہے، کون سی غایت ہے، اگر علت غائی کی بات کریں یعنی علت غائی کے لحاظ سے. اسی طرح سے آیا کوئی بھی کام بغیر ہدف کے بغیر مقصد کے ہو سکتا ہے، یعنی فعل عبث ممکن ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری بحثیں ہیں جن کے حوالے سے استفادہ کیا جاتا ہے. ایک اور جو اہم بحث اور آرا میں سے جناب ابن سینا کے، ممکن اور واجب کی بحث ہے. ممکن اور واجب کی تعریف یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اب اس حوالے سے جناب ابن سینا فرماتے ہیں کہ ہر ممکن اپنی اس امکانی صفت کی وجہ سے اسے ایک واجب کی ضرورت ہے، چونکہ وہ ممکن الوجود ہے، ہر ممکن الوجود کو ایک واجب الوجود کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب چونکہ ممکن الوجود ہیں، جیسے انسان ہیں اور ہمارے دوسری جتنی بھی اشیاء ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کو ایک واجب الوجود کی ضرورت ہے. اب بالفرض یہ چیزیں موجود ہو بھی جائیں، وجود میں آ بھی جائیں، تو وہ جو امکانی صفت ہے وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتی، وہ امکانی صفت برقرار رہتی ہے. لہٰذا یہ چیزیں نہ صرف اپنے وجود میں آنے کے لیے بلکہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، استمرار وجود کے لیے بھی علت کی طرف، اور وہ علت جو واجب الوجود ہو اس کی طرف یہ چیزیں محتاج ہوتی ہیں. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ہر آن اور ہر لمحہ واجب الوجود کی طرف محتاج ہے. یہ ایک بہت بڑا نتیجہ تھا جو اس بحث سے جو ہے وہ نکالا گیا. خدا کے وجود کے اس بات کے حوالے سے اگر ہم بحث کریں تو اپنی کتاب الاشارات و تنبیہات میں جناب ابن سینا نے وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے محسوسات کی بحث سے آغاز کیا کہ خود محسوسات کے حوالے سے اگر ہم ڈسکشن کریں، بحث کریں، تو محسوسات کا وجود اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک غیر محسوس یعنی ایک معقول چیز موجود نہ ہو. اس کے اوپر باقاعدہ وہ دلیل قائم کرتے ہیں. پس اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ محسوسات میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ محسوسات کے علاوہ غیر محسوس اور معقول چیزیں بھی اس کائنات میں موجود ہیں. اور خدا کا وجود چونکہ ایک غیر محسوس یعنی جو ظاہری حواس سے درک نہیں ہو سکتی، اس طرح کی ذات ہے خدا کی ذات، تو اس طرح سے جناب ابن سینا نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک راستہ اور زمینہ ہموار کیا. اور مختلف دلیلیں قائم کی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک دلیل کی طرف اشارہ کریں، جس دلیل کا نام برہان صدیقین خود ابن سینا نے رکھا. اس دلیل کے اوپر خود جناب ابن سینا بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ دلیل میں نے قرآن کی آیات سے اس دلیل کا میں نے استفادہ کیا ہے. تو اس برہان میں، جسے برہان صدیقین کہا گیا، خود وجود کے اندر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اسی وجود میں غور و فکر کرنے کے ذریعے سے واجب الوجود تک ہم پہنچ جاتے ہیں. ہمیں کسی دوسری چیز کا، کسی دوسرے مفہوم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ اس دلیل کو اگر ہم بیان کریں تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ وجود ہے، یعنی وجود کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جو وجود کا انکار کرے گا وہ پھر سوفسطائی ہوگا، کوئی بھی عاقل شخص وجود کا انکار نہیں کر سکتا. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو بھی وجود ہے وہ یا تو ممکن ہے یا واجب ہے، کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی، چونکہ جو ممتنع ہوگا اس کا تو وجود ہی نہیں ہوگا. اگر وجود ہے تو وجود یا واجب ہے یا ممکن. یہ دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر وجود، جس کا ہم نے ابھی کہا کہ وہ وجود ہے، اگر وہ واجب الوجود ہے تو یہی تو ہمارا مطلوب ہے، بس واجب الوجود کا وجود ثابت ہو جائے گا. اگر واجب الوجود نہیں ہے تو وہ ممکن الوجود ہوگا. اور یہ بات پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر ممکن الوجود کو واجب الوجود کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ کسی بھی وجود کو مانتے ہیں تو اس وجود کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، کہ آپ ایک واجب الوجود کو بھی حتماً مان رہے ہیں. اس برہان کا نام برہان صدیقین ہے. اس برہان کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود کو، جسے فلسفے کی زبان میں واجب الوجود کہا جاتا ہے، ثابت کرتے ہیں. ایک اور اہم بحث توحید الہی کی بحث ہے، یعنی خدا کا وجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جو واجب الوجود ہے وہ صرف ایک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ عقلی طور پر ہم بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی توحید الہی کو ثابت کرنے کے لیے جناب ابن سینا نے متعدد دلیلیں قائم کی ہیں، اور بہت خوبصورت دلیلیں ہیں، پیچیدہ دلیلیں ہیں، بہت باریک نکات ان میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں عام طور پر جناب ابن سینا مختلف اور متعدد احتمالات کو مطرح کرتے ہیں اور ان میں سے باقی تمام احتمالات کو ایک ایک کرتے ہوئے رد کرتے ہیں، اور آخر میں جو ایک احتمال بچتا ہے وہ وہی توحید کا احتمال ہے، اس کو وہ ثابت کرتے ہیں. بطور مثال ایک دلیل صرف یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کروں، جناب ابن سینا خداوند متعال کی توحید کے حوالے سے اس طرح سے دلیل قائم کرتے ہیں، ہر چیز جب تک متعین اور متشخص نہ ہو وہ چیز موجود نہیں ہو سکتی. یہ فلسفے کا ایک قانون ہے، جو بھی موجود ہوگا وہ متعین ہوگا، متشخص ہوگا، یعنی اس میں ابہام کی حالت نہیں پائی جائے گی. اب جس وجود کو ہم نے واجب الوجود کہا، جس کے وجود کو ہم اوپر ثابت کر کے آئے ہیں، وہ واجب الوجود حتماً متعین ہوگا، حتماً متشخص ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس وجود کو متعین اور متشخص ہونے میں آیا وہ خود سے اپنی ذات کی وجہ سے ذاتاً متشخص ہے، متعین ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے چونکہ واجب الوجود ذاتاً متشخص اور متعین ہے، وہ صرف ایک ہے، چونکہ جو متعین اور متشخص ہوگا وہ ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں نہیں وہ ذاتاً متعین اور متشخص نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو متعین اور متشخص ہونے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں اس کو موجود ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے، اپنے علاوہ کسی غیر کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو تعین عطا کرے، تاکہ وہ اس واجب الوجود کو تشخص عطا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ واجب الوجود کہہ رہے ہیں وہ اپنے تعین میں، وہ اپنے تشخص میں غیر کی طرف محتاج ہے، اور جو غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، جو غیر کی طرف محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس خوبصورت دلیل کے ذریعے سے جناب ابن سینا نے خدا کی توحید کو ثابت کیا ہے. ایک اور اہم بحث خداوند متعال کے علم کے حوالے سے، خداوند متعال کی متعدد صفات کے حوالے سے بحث کی ہے، صرف ایک صفت جو کہ علم کی صفت ہے اس کے حوالے سے مختصر اشارہ. جناب ابن سینا قائل ہیں کہ خداوند متعال تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، حتیٰ تمام تر جزئیات کا بھی علم رکھتا ہے، البتہ وہ جزئیات جو متغیر ہیں، اور جزئیات ہوتی ہی متغیر ہیں آپ جانتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، مسلسل وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، ان کا علم خدا کو بطور کلی ہے، کلی طور پر ان کا علم رکھتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جب آپ ایک کلی قانون کا علم حاصل کریں گے تو اس قانون کے تحت نیچے جتنی بھی جزئیات ہیں ان کا خود بخود آپ کو علم حاصل ہوگا. جناب ابن سینا خود مثال دیتے ہیں کہ مثلا اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ جب بھی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ تب جو ہے وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے. اب کسی کو اس قانون کا علم ہو تو اس جزئیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے اب چونکہ خداوند متعال کو اس بات کا علم ہے کہ جب بھی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن ہوتا ہے، تو خدا کو ہر دفعہ جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے اس کا علم ہوگا، چونکہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے. بس اس لحاظ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو خداوند متعال، جس کے بارے میں خداوند متعال کو علم نہ ہو. اب اسی کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں، اسی کو دوسرے الفاظ میں ابن سینا نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ خداوند متعال چونکہ اس کائنات کی علت ہے، اس کائنات میں موجود تمام اشیاء کی علت ہے، اب چونکہ خداوند متعال علت ہے اور علت کو اپنے معلول کا علم ہوتا ہے، تو خداوند متعال کو تمام چیزوں کا اس لحاظ سے علم ہے. لہذا خداوند متعال چونکہ تمام چیزوں کی علت ہے، علت ہونے کی وجہ سے خداوند متعال تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. اسی کو فلسفی قانون میں اور فلسفی انداز میں یوں بیان کیا جاتا ہے، چونکہ تمام چیزیں خداوند متعال کی معلول ہے اور خداوند متعال خود علت ہے اور خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، تو العلم بالعلت علم بالمعلول، علت کا علم در حقیقت معلوم کا بھی علم ہوتا ہے. تو اس طرح سے خداوند متعال تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. اسی طرح سے اور بھی مختلف عناوین ہیں جن پر ابن سینا نے بحث کی ہے، مثلا انسان کے حوالے سے، انسان شناسی، معرفت انسان کے حوالے سے، بہت لمبا موضوع ہے، صرف اشارہ کروں. مثلا اس ٹاپک میں انسان کے نفس کا اثبات کہ انسان کے بدن کے علاوہ ایک روح بھی ہے، ایک نفس بھی ہے، اس حوالے سے متعدد دلیلیں ابن سینا نے قائم کی ہیں. نفس کی حقیقت کیا ہے، انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے، نفس کی پیدائش کب اور کس طرح سے ہوتی ہے، نفس اور بدن کا تعلق کس نوعیت کا ہے، نفس کے کتنے قوا ہیں، قوتیں ہیں، مثلا قوۂ حس ہے، قوۂ خیال ہے، قوۂ عقل ہے، ان کے مختلف مراتب کہ کون سا قوا کس مرتبے پر ہے، موت کے بعد نفس کی بقا ممکن ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس طرح سے. اسی طرح سے معاد کی بحث, معاد جسمانی کی بحث, معاد روحانی کی بحث, ان تمام عناوین پر ابن سینا نے مفصل گفتگو کی ہے. اسی طرح سے اور بھی مختلف موضوعات ہیں فلسفی کہ جن کے حوالے سے ابن سینا نے بات کی ہے, اور ہم اس مختصر میں ان تمام موضوعات کو ٹچ نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ جناب ابن سینا کے تمام فلسفی نظریات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جب آپ ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں سے چند دانے اٹھا کر جب آپ چکھتے ہیں تو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جناب ابن سینا کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں سے چند نظریات ہم نے اٹھائے ہیں, انہی کو دیکھتے ہوئے, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن سینا کے فلسفی نظریات کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. ورنہ خود ابن سینا کے تمام فلسفی نظریات کو پڑھنے سمجھنے کے لیے سالوں کی مدت درکار ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے ہم اور مختلف جو اسلامی فلاسفرز ہیں ان کے نظریات, ان کی زندگی, ان کی کتابوں کے حوالے سے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.